الرحيم. الحمد لله، آج ہماری تلاوت کا آغاز 18ویں پارہ سورہ مومنون سے ہوا. اہل ایمان کی کامیابی کا تذکرہ ہے، جن کے اندر یہ صفات ہے کہ نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں اور لغو باتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اپنے اخلاق سنوارنے والے ہیں، اپنے شرم و حیا کا تحفظ کرنے والے، عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنے والے، اور اپنے امانتوں کی پاسداری اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے. فرمائے جنت کے وارث ہوں گے جن ایمان والوں میں یہ خوبیاں ہوں گی. پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے، اس میں مختلف مراحل اس کی زندگی میں آئے، ادوار آئے، ابتدا نطفہ مٹی سے بنا، پھر نطفہ بنا، پھر بڑھتے بڑھتے اللہ نے اس کے اندر ایک زندگی پیدا کر دی، اور پھر اس کی زندگی کی بقا کے لیے اللہ نے پھل باغات اور مختلف قسم کے جانور جن سے انسان نفع اٹھاتا ہے، سواریوں کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کا گوشت استعمال کرتا ہے، پھر اس کے پیٹ سے اسے صاف ستھرا دودھ مہیا کرتا ہے. یہ انسان کی تخلیق کا اور اس کے وجود کا تذکرہ ہے. پھر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کی روحانی تربیت کا ذریعہ ہیں، ان کی دعوت کا تذکرہ ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اللہ کی توحید دی، قوم کے رؤسا کہنے لگے، یہ عام سا آدمی ہے، قوم کو فریب دینے لگے، قوم کے رؤسا رئیس کہنے لگے، تم تو عام سا آدمی ہے، تم جیسا ہی تو ہے، کھاتا پیتا ہے اور اس کے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہے، اس کی بات ماننا بڑے فریب کی بات ہے. اور قوم کو یوں اس نے، ان کے رؤسا نے فریب دیا. پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ فرمایا. ان کو ذرا ہٹا دو، پار بھیج دو. پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کا تذکرہ فرمایا کہ انہیں اللہ نے کشتی پہ سوار کر کے اس قوم کو تو ہلاک کیا، اپنے پیاروں کو کشتی پہ سوار کر کے نجات دے دی، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے حضرت ہود، حضرت صالح اور دوسرے قوموں کا تذکرہ فرمایا، ان کے قوم کا تذکرہ. وہاں بھی قوم کے رؤسا یہ کہنے لگے کہ یہ عام جیسا آدمی ہی، اگر اللہ کو پیغمبر بنانا ہی ہوتا تو کسی فرشتوں کو بھیجتا، اور مرنا ورنا کوئی نہیں، یہی زندگی ہے بس، اور زندگی کے بعد کوئی نئی زندگی کوئی نہیں، مرنا کے بعد زندگی کوئی نہیں، اس کا انکار کر کرنے بیٹھے. اور کہنے لگے یہ ہو بھی کہہ سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، مٹی بن جائیں اور پھر زندگی ہو جائے، یہ بڑی دور کی بات ہے. اس کا تذکرہ انہوں نے کیا. پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کی بھی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے دو چیزوں کی تلقین فرمائی، اور اس سے آپ کی ان کی امتوں کو بھی خاص طور پہ ان چیزوں کی ہدایت فرمائی. ایک فرمایا لقمہ حلال کھاؤ، اور دوسرا فرمایا اعمال صالحہ، نیکی کی زندگی اختیار کرو. لقمہ حلال کی تلقین پہلے ہے اور اعمال صالحہ کی بات بعد میں ہے، تو اس لیے کہ جب لقمہ حلال کھا جاتا ہے، نیکی کی طرف خود بخود رغبت ہونے لگتی ہے اور نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے. اور لقمہ اگر حرام ہو جائے تو پھر آسان سی آسان نیکی بھی مشکل ہونے لگتی ہے. اس لیے فرمایا نیکی کرنی ہے تو لقمہ حلال کھاؤ، اس کی تلقین فرمائی ہے. پھر فرمایا سارے انبیاء کا دین توحید تھا، ایک نظریے پہ تھے، ایک عقیدے پر تھے، پھر لوگوں نے اس میں فرقوں میں تبدیل کر دیا، شرک کی ملاوٹ کر دی، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر نیکیوں میں سبقت کرنے والوں کے صفات کا تذکرہ ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے، اللہ کے دمادی مال میں سے جب خرچ کرتے ہیں تو ڈرتے رہتے ہیں کہ آیا اس کے شایع نشان یہ خرچ ہوا یا نہیں ہوا، اور یہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی. پھر اللہ رب العزت نے کفار کا تذکرہ، دوسری طرف کفار ہیں، یہ غفلت میں پڑی ہوئی ہیں، اور جب ان کی اللہ کے ہاں سے پکڑ آتی ہے پھر چیختے چلاتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، جب مصیبت ٹلتی ہے پھر وہی غفلت کی زندگی اختیار کرتے ہیں. اللہ ہی ہے جس نے تمہاری آنکھیں بس آنکھیں کان اور زبان یہ ساری نعمتیں پیدا فرمائی ہیں اور یہ ساری زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے. اللہ کے سوا اور کون ہے؟ اس کی اولاد کوئی نہیں, اس کا شریک کوئی نہیں, وہ ان سب چیزوں سے پاک اور بلند و بالا ہے. پر قیامت کا تذکرہ ہے, منظر نامہ ہے کہ نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی, وزن کیا جائے گا, اور جن کی نیکیاں کمزور اور گھٹ جائیں گی ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور وہ اپنی بد نصیبی پر چیخیں گے, چلائیں گے اور حسرت کریں گے, کاش کہ ہمیں لوٹنے کا موقع مل جاتا. اور ان سے کہا جاتا کہ کہا گیا کہ تمہیں سمجھایا تھا, اگر لٹا بھی دیا جائے تمہارے عمل میں فرق کوئی نہیں آنا, چپ رہو, خاموش رہو, آج اللہ تم سے اپنی رحمت کی بات نہیں کریں گے. پھر اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ کی رحمت میں ہوں گے, اور قبر کی زندگی, دنیا کی زندگی معاشر میں یوں لگے گی جیسے چند گھڑیاں دنیا میں رہے, لیکن یہ اس وقت سمجھ میں آئی جب دنیا سے چلے گئے. کاش دنیا کے اندر یہ چند گھڑی کی بات سمجھ میں آتی تو اسے سنبھال کے استعمال کرنا آسان تھا, ورنہ یہ اللہ کا یہ سارا نظام اللہ نے یوں ہی بیکار تھوڑی پیدا کیا ہے. اللہ نے ایک مقصد کے تحت انسان کو دنیا میں لایا ہے. اللہ ہر قسم کے بیکار چیزوں سے بلند و بالا ہے. پھر اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے. پھر سورہ نور ہے, اور اس سورہ نور کا اصل موضوع عفت اور پاک دامنی اور پردہ ہے. اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے ایک فرمان جاری کیا اپنی حکومت میں اور حکم دیا, علم النساء سورۃ النور, تم اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھایا کرو, اس میں عفت پاک دامنی اور اس میں شرم و حیا اور آداب معاشرت, اور اسی طرح اس کے اندر پردے کے احکامات کا تذکرہ ہے. اور اس کے سب سے پہلا حکم اس میں عفت اور پاک دامنی کے تحفظ کے لیے وہ زنا کی سزا ہے. اور یہ ان چند سزاؤں میں سے ایک ہے جسے حد کہتے ہیں, جو قرآن حدیث سے اللہ کی طرف سے سزا طے ہے, اور دنیا کا کوئی ایمان اور عدالت اور دنیا کا کوئی انسان حتیٰ کہ نبی بھی ان حدود میں ترمیم نہیں کر سکتا, منسوخ نہیں کر سکتا. یہ حدود میں سے ان میں سے ایک سزا زنا کی سزا بھی ہے, اس لیے کہ زنا سے نسل خلط ملت ہو جاتی ہے, اور زنا ایک گناہ نہیں بلکہ گناہوں کا مجموعہ ہے, بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے. ایک بڑی قتل کی وجہ معاشرے میں اس کے پیچھے اگر تحقیق کیا جائے تو وہ یہ حرام تعلقات ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ قتل و غارت کا ایک بہت بڑا حصہ اسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر اس کی وجہ سے ایک شریف آدمی اس کی اپنی جان, مال, عزت, آبرو, اس کے لیے یہ سب نقصان برداشت کرنا آسان ہے, لیکن اگر اس کی عفت پر, اس کے گھر کے حرم پر کوئی ہاتھ بڑھائے یہ اس سے برداشت نہیں ہوتا. اور پھر انتقاماً اس زانی کو سزا کے لیے تیار ہوتا ہے, اور بس اوقات یہ جنگ پھر نسلوں تک جاری رہتی ہے, خاندانوں تک یہ قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے, کیونکہ اس سے بہت بڑا فساد آتا ہے معاشرے میں, گندگی آتی ہے. اس لیے اسلام نے اس کی سزا مقرر کی, الزانیت والزانی. اگر مرد عورت زانہ کرنے والے ہیں اور بغیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں, اور اگر مرد عورت شادی شدہ ہیں اور زنا کریں پھر انہیں پتھروں سے سنسار کیا جائے. اور ساتھ اللہ نے یہ بھی ہدایت دی ہے کہ جب تم انہیں سزا دو تو رحمت, شفقت, خیر خائی, یہ ہر جگہ پسندیدہ ہے. رحمت, شفقت, خیر خائی, یہ ہر جگہ پسندیدہ ہے, لیکن اس مجرم کے ساتھ نرمی, شفقت کا مظاہرہ نہ کرنا, ورنہ یہ دیگر انسانیت کے ساتھ ظلم ہوگا اور یہ دیگر انسانیت کے ساتھ زیادتی ہوگی. یہاں یہی ہے کہ ان کو کھلے عام ان کو سزا دی جائے, مجمع کے سامنے انہیں سزا دی جائے, اور زنا کی سزا کا تذکرہ فرمایا. پھر دوسرا حکم آیا کہ اگر کوئی شخص تہمت لگائے کسی پر اور اس کے پاس گواہ نہ ہو, اس کے 80 کوڑوں کی سزا کا تذکرہ ہے. اور پھر فرمایا کوئی اپنی میاں بیوی پر تہمت لگائے زنا کی, گواہ نہ ہو, تو پھر شریعت نے اس کا ایک طریقہ بتایا ہے قسمیں کھانے کا، مرد بھی قسم کھائے گا، عورتیں بھی قسم، عورت بھی قسم کھائے گی، اسے لعان کہتے ہیں، جدائی ہو جائے گی، اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر ایک اب سلمانوں کی آزمائش، اس ایک واقعہ پیش آیا کہ بنی مستلق سے مسلمان واپس آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور آپ کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی سفر میں آپ کے ساتھ تھی. راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور آپ گھوڑے میں تھی، سواری کے اوپر، ہلکی پھلکی خاتون تھی، اور راستے میں جب پڑاؤ ڈالا تو آپ قضائے حاجت کے لیے دور نکل گئی، وہاں آپ کا ہار گر گیا، آپ اسے ہار کے موتی چنتے چنتے آنے میں دیر ہو گئی، یہاں سے قافلہ روانہ ہو گیا، اور جس شخص کی ذمہ داری تھی اس نے سمجھا کہ آپ سوار ہو چکی ہیں، پردہ لگا ہوا تھا اور اس کو سواری میں پگھوڑے کو رکھ دیا اور قافلہ روانہ ہو گیا. پیچھے سے اما عائشہ رضی اللہ عنہ انا تشریف لائیں تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں، وہیں چادر ڈال کر لیٹ گئیں کہ آگے جا کے جب یہ مجھے نہ پائیں گے کسی کو پیچھے بھیجیں گے. جب وہاں آرام کرنے لگیں پیچھے سے ایک صحابی حضرت صفوان، جس کی ذمہ داری تھی کہ پیچھے سے گرا پڑا سامان اٹھا کے آگے چلتا چلا جائے، وہ پیچھے سے آئے تو انہوں نے پردے کے حکم سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوا تھا. جب یہ دیکھا اماں جان ہے تو فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس نوجوان کے اس زبان کے اس جملے کے سوا میں نے کوئی جملہ نہیں دیکھا. یہ ایک طرف ہو گیا، سواری اس نے قریب کی، میں اوپر بیٹھ گئی، یہ آگے سواری لے کر چل پڑا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے ساتھ ہم مل گئے. لیکن مدینہ منورہ میں ایک منافق تھا، عبداللہ ابن ابی، بڑا خبیث مزاج کا تھا. جب اس نے یہ دیکھا تو اس کے ہاتھ ایک پروپیگنڈا آیا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اور آپ کے حرم پر ایک تہمت لگائی اور واہیات قسم کی گفتگو کرنے لگا، اور اس کی وجہ سے چند مخلص مسلمان حضرت مصباح، حضرت حسان، حضرت حمنہ، ایک خاتون، دو مخلص مسلمان، ان کی زبان پر بھی یہ تذکرہ آ گیا تو اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی مخلص مسلمانوں کی، اور ان کی توبہ پھر اللہ نے قبول کر لی اور منافقین کے لیے ذلت اور رسوائی کا، ہلاکت کا تذکرہ فرمایا. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی اور طہارت اور آپ کی بلند کرداری کا تذکرہ اللہ نے آسمان سے آیتوں کی شکل میں قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا اور بتا دیا جو آج کے بعد اما عائشہ اور ایسی پاک دامنوں پہ تہمت لگائے گی ان پر اللہ کی لعنت ہے. کوئی بھی جو حضرت عائشہ کے بارے میں بے ادبی کرے اور آپ کی شان میں گستاخی کرے اور آپ کی پاک دامنی کا قائل نہ ہو، قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا. اس کی مذمت فرمائی. اور پھر جو مسلمانوں میں بے حیائی اور فحاشی کو رواج دیتے ہیں، قرآن نے ان کی مذمت فرمائی. پھر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بلند اخلاق کا تذکرہ کہ حضرت مصباح جو حضرت ابو بکر کے رشتہ دار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی خدمت کیا کرتے تھے اور اپنے اس غریب رشتہ دار کا تعاون کیا کرتے تھے، لیکن جب اس کی زبان سے اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ باتیں سنی دل خراب ہوا. انسان ہے، ہوتا ہی ہے، لیکن جب اللہ نے حضرت مصباح کو معاف فرما دیا تو حضرت مصباح کی سفارش اللہ نے حضرت صدیق سے فرمائی، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں بھی معاف کر دے؟ حضرت فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے جو بھی معاف فرما دے. اور جو تعاون پہلے جاری تھا اس سے بڑھ کر تعاون کرنا شروع کر دیا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا گندے مزاج کے لوگ، ان کی رغبت گندی عورتوں کی طرف ہوتی ہے، اور گندی مزاج کی عورتوں کی رغبت گندے مردوں کی طرف ہوتی ہے، اور صاف ستھرے مزاج رکھنے والے مردوں کی رغبت صاف ستھرا مزاج رکھنے والی عورتوں کی طرف ہوتی ہے، اور صاف ستھرا مزاج رکھنے والی عورتوں کی رغبت صاف ستھرے مزاج رکھنے والے مردوں کی طرف ہوتی ہے. حضرت عائشہ کی پاک دامنی اور عفت دیکھنی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیجئے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں ان کا امتیازی مقام تھا، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اسی طرح عفت اور پاک دامنی کے لیے آداب معاشرت بتائے. جب کسی گھر میں داخل ہو، اجازت لے کے جاؤ. اس سے اندر والے کی بھی راحت ہے. ہو سکتا ہے کسی ایسی حالت میں ہو جو ظاہر نہ کرنا چاہتا ہو, یا ایسی گفتگو کر رہا ہو جو کسی کے سامنے اظہار نہ کرنا چاہتا ہو, یا اپنی عفت اور پاک دامنی کے جتنے اسباب گھر کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اختیار کر لے, اجازت لے کے داخل ہو. پھر اللہ نے مردوں سے کہا اپنی نظروں کی حفاظت کرو, اس سے تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی. عورتوں سے بھی کہا تم بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرو, اس سے تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی. اس کا تذکرہ فرمائیے, خاص طور پہ حکم فرمایا کہ نظروں کی حفاظت کرو. لیکن شاید جتنا ہمارے معاشرے میں یہ گناہ رواج پا گیا کوئی رواج نہیں تھا, اور اس کی نحوست بھی تو دیکھیے, نیکیاں بھی ہیں عبادت بھی ہیں, لیکن ایمان میں حلاوت کوئی نہیں, عبادت میں حلاوت کوئی نہیں, اللہ سے تعلق بڑھتا ہوا نظر کوئی نہیں آتا. اس گناہ کی نحوست نے ساری روحانی عبادت کی روح نکال دی ہے, روحانی عبادت نے عبادت کی روح نکال دی ہے. شریف شریف نیک آدمی, تہجد پڑھنے والے, ٹی وی کے سامنے گھنٹوں بیٹھ کر اپنی گندگیاں دیکھ کر اپنی آنکھوں کی گندگیوں سے سارا ایمان کا نور ضائع کر دیتے. نمازیں پڑھنے والے, روزے رکھنے والے, صدقے رہنے والے اس بد نظری کی نحوست کی وجہ سے سارے نیکیوں کا نور ضائع کر دیتے ہیں. اللہ کا حکم ہے نظروں کی حفاظت کرو, مردوں سے بھی کہا, عورتوں سے بھی کہا. اور پھر اللہ رب العزت نے عورتوں سے کہا کہ بناؤ سنگھار کر کے باہر ظاہر نہ کرو, ہاں جو تمہارے محرم ہیں ان کے سامنے تم آ سکتی ہو. اور اتنی احتیاط کرائی کہ تم پاؤں میں پہننے والے کنگن کی وجہ سے پاؤں زور سے نہ مارو, کسی تک تمہارے ان کنگنوں کی آواز نہ پہنچے. اور ساتھ یہ فرمایا کہ تم اس انداز سے مت بات کر, خوشبو لگا کے باہر مت نکلو جس سے دوسروں کی طرف توجہ تمہاری طرف ہو, اس کی طرف متوجہ فرمایا. اور پھر فرمایا ذمہ داری ہے اولیاء اور ذمہ داروں کی کہ جو ان کے اولادیں اور جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح جلدی کرا دو. یہ بھی عفت اور پاک دامنی کا ایک راستہ ہے جس سے گندگی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اور اللہ اس نکاح کی برکت سے تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر کسی کی اس فطرت میں, اللہ نے ہر ایک کی فطرت میں نور رکھا ہے, اسلام کی طرف رغبت رکھی ہے. فرمایا جب ایمان کا نور مل جائے تو وہ روشنی اور بڑھ جاتی ہے, اور جن کی روشنی ترقی کرتی ہے وہ اللہ کے گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں, جن گھروں میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے. اور یہی لوگ جب تجارت کرتے ہیں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ تجارت میں مشغول ہوتے ہیں, لیکن اللہ کی یاد سے ذرا بھی غافل نہیں ہوتے. پھر کفار منافقین کے اعمال کا تذکرہ فرمایا. فرمایا انہیں دیکھنے میں بظاہر ان کی بہت نیکیاں نظر آتی ہیں, لیکن ان کی مثال ایسی ہے جیسے سیراب دور سے پانی نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ مٹی اور ریت ہوتی ہے. ایسی کافروں کے اعمال کا اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں ہوگا. پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا اور کامیاب لوگوں کی چند خوبیوں کا تذکرہ فرمایا. اپنے ماضی میں اللہ سے ڈرتے ہیں, آئندہ تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے فرمایا ایمان کی زندگی پر, تم اگر ایمان کی زندگی اختیار کرو اسی دنیا میں ہم تمہیں خلافت دیں گے, اور دنیا میں تمہیں اقتدار اور غلبہ دیں گے, اور تمہارے دین کو غالب کر دیں گے, اور امن اور سلامتی کی دولت تمہیں عطا فرمائیں گے. اس کو تذکرہ فرمایا. پھر عفت اور پاک دامنی کے سلسلے میں معاشرتی حکم ایک اور دیا کہ چھوٹے بچے تین خاص اوقات میں, جب بڑے بڑے گھر کے بڑے لوگ اپنے جسم کے زائد کپڑے اتار دیتے ہیں, عشاء کے بعد, دوپہر کے وقت, فجر سے پہلے, فرمایا اس وقت چھوٹے بچے بھی بغیر اجازت کے کمرے میں داخل نہ ہوں. ثلاث اورات لکم, اس لیے کہ یہ پردے کا وقت ہے, وہ بھی اجازت لے کے آئیں. دیکھیے اسلام کس قدر احتیاط سکھا رہا ہے, کہیں عفت پاک دامنی کا ہیرا چٹک نہ جائے, اور ہم بچوں کو کارٹون کی گندگیاں, پتہ نہیں اس میں کیا کیا گند دکھایا جاتا ہے, اور ٹی وی کے اسکرین پہ بٹھا کر گھر سے نکل جاتے ہیں. ارے وہ ایک گندگی سیکھ رہا ہے, ایک زندگی سیکھ رہا ہے جو کافروں کی ہے, بے دینوں کی ہے, لا دینوں کی ہے. وہ ساری زندگی گندگی سیکھتے سیکھتے پھر گندگی زندگی اپناتا ہے. تو اسلام تو اتنی احتیاط کروا رہا, فرما ہاں جب بڑے ہو جائیں پھر اجازت لے کے آئیں. اور عورتیں جو بوڑھی ہو جائیں اور جنہیں نکاح کی کوئی رغبت نہ ہو, لوگوں کو بھی ان کی طرف نکاح کی رغبت نہ ہو, وہ اپنے چہرے کا پردہ ہٹا سکتی ہیں, انہیں چہرے پہ کپڑا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن فرمایا ان کے لیے بھی بوڑھیوں کے لیے بھی بناؤ، سنگھار کر کے نکلنا جائز نہیں، لیکن فرمایا اگر پردہ کر لے تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر مجلس کا آداب بتایا، جب کوئی بڑا بیٹھا ہو اور کسی کو اجازت لینی ہو تو اجازت لے کے وہاں سے چلے، یہ مجلس کا ادب ہے. اور اللہ کے نبی کو عام لوگوں کی طرف مت پکارو، عزت اور احترام کے الفاظ کے ساتھ پکارو، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ فرقان ہے جس کی شروع میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ اور اللہ کے رسول کی رسالت کا تذکرہ اور اللہ کی توحید کہ اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اور مشرک جن کی پرستش کر رہے وہ تو خود پیدا کی ہوئی ہے، وہ کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے، اپنے نفع نقصان زندگی اور موت کے مالک نہیں. کفار نبی کے بارے میں کہتے یہ کیسا رسول ہے، کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے بازار میں بھی جاتا ہے، اس کے پاس باغات ہونے چاہیے تھے، فرشتے ہونے چاہیے تھے اس کے استقبال اور حفاظت کے لیے. اللہ فرما رہا میں چاہوں تو ان سے بہتر باغات آپ کو دے سکتا ہوں، نہریں بھی جاری کر سکتا ہوں، لیکن انہوں نے ماننا نہیں ہے. کل قیامت کا دن آنے والا ہے جب آگ دیکھ کر آواز لگائے گی غضبناک ہو کر، اور ان کے معبودوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا انہیں رسوا کرنے کے لیے، کہ آیا ان کے کہنے پہ پرستش ہوئی، تو وہ انکار کریں گے. پھر فرمایا رسول جو بھی دنیا میں آیا کھانا بھی اس کی ضرورت تھی، پینے بھی اس کی ضرورت تھی، اور ساتھ ساتھ بازار میں جانا بھی اس کی ضرورت تھی. یہی تو آزمائش ہے، کون رسول کے معجزات اور کمالات دیکھ کر ایمان لے کے آتا ہے، اور کون ان بشری تقاضوں کو دیکھ کر امتحان ایمان لانے سے کتراتا ہے. فرمایا صبر کرو، صبر، ایک دن اس کا انجام اور نتیجہ آنے والا ہے، اور آپ کا رب بہت کچھ دیکھنے والا ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.